وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام۔ یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں مالی سال سن 2021-22 کا سالانہ بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر حزب اختلاف کے ارکان اسمبلی کے اندر اور سرکاری ملازمین اسمبلی کے باہر احتجاج کر رہے ہیں۔ اسپیکر اسد قیصر کی زیر صدارت جمعے کو بجٹ اجلاس شروع ہوا تو وزیر خزانہ شوکت ترین نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنا شروع کیا ہی تھا کہ اپوزیشن ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کے ارکان نے بجٹ نامنظور کے نعرے لگائے اور احتجاج شروع کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ تیسرا بجٹ ہے جسے قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ وفاقی بجٹ کا حجم 8487 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کے مطابق وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% ایڈ ہاک ریلیف دیا جائے گا، جبکہ تمام پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ شوکت ترین کے مطابق کم سے کم ماہانہ اجرت 20,000 روپے کی جا رہی ہے اور ٹیکس ریفنڈ کی ادائیگی میں 75% اضافہ بھی بجٹ سفارشات کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کی وفاقی کابینہ نے سالانہ بجٹ کی منظوری دی۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں زائرین کی بس کو پیش آنے والے حادثے میں 18 افراد موت کا شکار ہو گئے جبکہ 41 زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ حادثہ جمعے کے صبح 4 بجے خضدار سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑی کے علاقے میں پیش آیا۔ مسافر بس میں زائرین خضدار سے سندھ کے شہر دادو واپس جا رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا اور مسافر بس کی چھت پر بیٹھے تمام زائرین موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ طالبان نے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترکی کی خدمات لینے کی تجویز مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ترک افواج کو بھی سن 2020 کے معاہدے کے تحت افغانستان سے انخلا کرنا ہوگا۔ خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق قطر کے شہر دوحا میں موجود طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے امریکہ اور مغربی ملکوں کے عسکری اتحاد نیٹو افواج کے انخلا کے بعد بھی افغانستان میں ترک افواج کی موجودگی کی تجویز کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی نیٹو اتحاد کا رکن ہے، اس لیے 29 فروری سن 2020 کو امریکہ سے ہونے والے معاہدے کے تحت تمام غیر ملکی افواج کو افغانستان سے نکلنا ہے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے مئی میں نیٹو کے اجلاس کے دوران افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داریوں کی پیشکش کی تھی۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ کے محکمہ خارجہ اور ترکی کی وزارت خارجہ نے طالبان ترجمان کے بیان پر فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے۔ امریکی سینٹ نے زاہد قریشی کی بطور فیڈرل جج تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ وہ امریکی تاریخ کے پہلے مسلمان فیڈرل جج ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہونے والی ووٹنگ میں ان کے حق میں 81 جبکہ مخالفت میں 16 ووٹ آئے۔ امریکی سینٹ میں ججوں کی منظوری کی فہرست میں زاہد قریشی تیسرے جج ہیں جن کی منظوری دی گئی ہے۔ ووٹنگ سے قبل سینٹ میں اکثریتی ڈیموکریٹ پارٹی کے لیڈر چک شومر نے کہا کہ قریشی امریکی تاریخ میں پہلے مسلمان فیڈرل جج ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہ صرف اپنی آبادی کے تنوع بلکہ پیشہ ورانہ تنوع کو بھی وسعت دینی چاہیے اور زاہد قریشی اس کی ایک توانا مثال ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر ڈک ڈربن نے کہا کہ قریشی کی خدمات کا ریکارڈ شاندار ہے اور وہ پاکستانی تاریخ وطن کے بیٹے ہیں۔ مارچ میں سر بائیڈن نے قریشی کی فیڈرل جج کے طور پر نامزدگی کا اعلان کیا تھا۔ زاہد قریشی امریکہ میں بسنے والی مختلف کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے ان 10 امریکی ماہرین قانون میں شامل ہیں جنہیں صدر بائیڈن نے امریکہ کے وفاقی نظام انصاف میں بطور جج نامزد کیا تھا۔ پاکستانی امریکی اور امریکی مسلمانوں کی تنظیموں نے زاہد قریشی کی نامزدگی کا خیر مقدم کیا۔ صدر جو بائیڈن نے جو بطور صدر اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر گزشتہ روز برطانیہ پہنچے ہیں، جمعرات کو برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات دنیا کی 7 طاقتور معیشتوں کے گروپ G7 کے سربراہ اجلاس سے ایک روز قبل ہوئی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات دونوں سربراہان کے لیے ٹرانس اٹلانٹک اتحاد کی اہمیت کو اجاگر کرے گی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ آج کے نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے مالی سال 2021-22 کے سالانہ بجٹ کی منظوری دے دی۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اس بجٹ سے ہر آدمی کو خوشی حاصل ہوگی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کابینہ سے منظوری کے بعد بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ یہ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کا تیسرا بجٹ ہے۔ مالی سال برائے 2021-22 کا بجٹ تقریباً 8,000 ارب روپے کا ہے، جس میں آئندہ برس کے لیے 2,135 ارب روپے ترقیاتی بجٹ رکھنے کی منظوری دی گئی، جبکہ معاشی شرح نمو کا ہدف 4.8% مقرر کیا گیا۔ تقریباً 2,135 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ میں وفاقی ترقیاتی پروگرام کا حجم 900 ارب روپے اور صوبوں کو 1,235 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ دیے جائیں گے۔ بجٹ میں ٹیکس آمدن 5,820 ارب اور نان ٹیکس آمدن 1,420 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ نئے مالی سال کے بجٹ میں بجٹ خسارے کا تخمینہ 3,500 ارب رہنے کی توقع ہے۔ قرض اور اس پر سود کی مد میں ادائیگیوں کے لیے 3,105 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ رواں سال اس مد میں 2,920 ارب روپے رکھے گئے تھے۔ دفاع کے لیے 35 ارب روپے اضافے کے ساتھ 1,330 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ رواں سال دفاعی بجٹ کا حجم 1,295 ارب روپے تھا۔ گزشتہ سال حکومت کی طرف سے جاری اقتصادی جائزہ رپورٹ کے مطابق رواں سال کی مجموعی ترقی یعنی جی ڈی پی کا اندازہ 2.1% رکھا گیا تھا، جو کہ بہتر معاشی حکمت عملی کے نتیجے میں 3.9% رہے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین اقتصادی جائزہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا معاشی استحکام کا پروگرام کامیاب رہا ہے اور اب ترقی کے حصول کے ساتھ ساتھ غریب تک معیشت کے مثبت اثرات پہنچائیں گے۔ آئندہ سال کے لیے حکومت کی معاشی ترجیحات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ ملکی برآمدات، پیداوار اور ترسیلات زر کو بڑھانا ہے، اور اس مقصد کے لیے زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر خاص توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ زراعت میں فوڈ سرپلس کے لیے زرعی برآمدات میں اضافہ بھی کیا جائے گا۔ گزشتہ روز جاری کیے گئے پاکستان کے قومی اقتصادی سروے میں کہا گیا کہ پاکستان پر قرضوں کا کل حجم بڑھ کر 38,000 ارب روپوں سے تجاوز کر چکا ہے، جو ملک کی مجموعی قومی پیداوار کے 87.6% کے برابر ہے۔ اگرچہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ قرضوں کے حجم پر قابو پانے کے لیے مناسب انتظامات کر رہی ہے، تاہم معاشی تجزیہ کاروں کے نزدیک اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی معیشت ابھی مستحکم نہیں بلکہ مسلسل بحرانی کیفیت ہی سے گزر رہی ہے۔ ان کے نزدیک اس کا حل اخراجات کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ برآمدات پر توجہ دینے میں بھی ہے۔ تفصیلات محمد ثاقب کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کے اقتصادی سروے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان پر قرضوں کا کل حجم 38,006 ارب روپے ہو چکا ہے، جو اس کے جی ڈی پی کے 87.6% کے برابر ہے۔ ایک سال کے اندر ملک کی مجموعی قومی پیداوار میں 14.8% کا بڑھاؤ تو دیکھا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی قرضوں کا حجم بھی جون 2020 کے مقابلے میں اس سال مارچ تک کے اعداد و شمار کے مطابق 1.7% مزید اضافہ ہوا ہے۔ قومی اقتصادی سروے میں توقع ظاہر کی گئی ہے کہ رواں مالی سال کے آخر تک یہ شرح 84% سے نیچے آ جائے گی۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 1971 سے لے کر آج تک پاکستان کے قرضوں کے حجم میں اضافے ہی کا رجحان دیکھا گیا۔ حکومت نے رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران 80% قرضوں کا حصول مقامی ذرائع سے کیا۔ اقتصادی اور معاشی ماہرین کہتے ہیں کہ قرضوں کے اس قدر بڑے حجم سے ملکی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس صورتحال سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملکی معیشت اب بھی بحرانی کیفیت سے دوچار ہے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا کا کہنا ہے کہ بھاری بجٹ خسارے کے نتیجے میں حکومت کو یہ خسارہ قرض لے کر پورا کرنا پڑتا ہے۔
17-18 میں 6.6% ڈیفیسٹ، 18-19 میں 9% ڈیفیسٹ، 19-20 میں 8.1% ڈیفیسٹ، اس سال کم ہونے تک 7.5-8% ڈیفیسٹ. تو جب آپ اتنے بڑے بڑے ڈیفیسٹ کیری کریں گے تو یہ زیادہ تر تو آپ کو قرضوں سے ہی پورا کرتے ہیں نا, کس طرح پورا کریں گے, ورنہ آپ سارا ہوگا تو بورو کریں گے. جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت یہ 70 کے قریب تھا, اب یہ 87 ہے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے معاشی اثرات انتہائی زیادہ ہیں. ماہر معاشیات سمیع اللہ طارق کے مطابق 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو رقوم کی منتقلی میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور اس کی وجہ سے بجٹ خسارے میں بھی اضافہ ہوا. اس لیے برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ اور اخراجات میں خاطر خواہ کمی لانے تک یہ صورتحال برقرار رہے گی.
ریونیو بڑھانا تو ضروری ہے اور ایکسپورٹ بڑھانا, یعنی ٹوٹل ٹیکس ریونیو بڑھانا, ایکسپورٹ بڑھانا. ریونیو بڑھانے کے لیے ڈاکومنٹیشن, ڈیجیٹائزیشن اور زیادہ سے زیادہ سیکٹرز کو ڈاکومنٹ کرنا اور فارمل سیکٹر میں لانا ضروری ہے. اور جو ہے وہ ڈیٹ کے لیے ظاہر ہے کافی انوویٹو چیزیں ضروری ہیں کہ آپ جو ہے مارکیٹس کو ڈیپن کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سیونگ بڑھائیں, وہ سیونگ تاکہ ڈیٹ میں انویسٹ ہو, پینشن کا سسٹم پورا اوور آل کریں.
ادھر دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں 2104 ارب روپے صرف سود کی مد میں ادا کیے گئے, جبکہ حکومت نے مرکزی بینک سے حاصل کردہ 569 ارب روپے کا قرضہ بھی رواں سال واپس کیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ قرضوں کے انتظام میں بہتری کے لیے پرائمری سرپلس کو برقرار رکھنے اور بڑے پیمانے پر معاشی ترقی کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع خضدار میں زائرین کی مسافر کوچ کو حادثہ پیش آیا ہے جس میں 18 افراد ہلاک ہو گئے. یہ زائرین صوبہ سندھ کے شہر دادو سے خضدار آئے تھے. زخمی ہونے والوں میں 10 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات کوئٹہ سے مرتضی زہری کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
بلوچستان کے ضلع خضدار میں زائرین کی کوچ کو ٹریفک حادثہ ہوا جس میں کم از کم 18 افراد ہلاک ہو گئے. حکام کے مطابق یہ حادثہ جمعے کی صبح 4 بجے خضدار سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر کوڑی کے علاقے میں اس وقت پیش آیا جب مسافر کوچ زائرین کو خضدار سے صوبہ سندھ کے شہر دادو لے جا رہی تھی. خضدار لویز ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ زائرین صوبہ سندھ سے بزرگ صوفی پیر عبد القادر کے مزار پر حاضری دینے کے لیے خضدار آئے تھے. لیویز کے مطابق صبح جب زائرین کا قافلہ واپس دادو کے لیے روانہ ہوا تو کوڑی کے مقام پر مسافر کوچ کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 15 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. واقعے کے بعد لیویز پولیس اور ڈپٹی کمشنر خضدار موقع پر پہنچ گئے اور امدادی کاروائیوں میں حصہ لیا. حادثے میں 44 افراد زخمی ہوئے جن کو سول اسپتال خضدار منتقل کیا گیا. سول اسپتال خضدار میں مزید 3 افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے. 10 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے جنہیں کراچی منتقل کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. مسافر کوچ کی چھت پر بیٹھے تمام زائرین موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے. حکام کے مطابق حادثے میں مزید ہلاکتوں کا بھی خدشہ ہے. مرنے والوں میں اکثریت کا تعلق صوبہ سندھ کے علاقے دادو اور دیگر شہروں سے ہے. ادھر شدید زخمی ہونے والے 6 زائرین کو خضدار سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کوئٹہ کے CMH اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر بنو سے ملحق نیم قبائلی علاقے جانی خیل میں ایک سرکردہ قبائلی رہنما کی 30 مئی کی شام کو گھات لگا کر قتل کے بعد لاش سمیت احتجاجی دھرنا جمعے کے روز 12ویں دن بھی جاری رہا. شدید گرمی کی وجہ سے احتجاجی دھرنا صبح سے 11 بجے تک اور شام 5 بجے سے رات گئے تک جاری رہتا ہے. قبائلی علاقے سے مسلح نقاب پوشوں کے جتوں کو علاقے سے نکالنے کا مطالبہ کر رہے ہیں پشتون تحفظ تحریک کے بانی رہنما منظور پشتین, جنہیں چند روز قبل کوہاٹ اور بنو پولیس نے جانے خیل جانے سے روک دیا تھا. منگل کی رات پہنچ کر دھرنے میں شرکت کی. ان کا کہنا ہے کہ جانے خیل امن چاہتے ہیں جس کے لیے مسلح گروپوں کا خاتمہ بہت ضروری ہوگا. جانے خیل قبائل کے قومی جرگہ میں شامل سرکردہ رہنما ملک حبیب خان وزیر کا کہنا ہے کہ ان کا احتجاجی دھرنا مطالبات کے تسلیم ہونے تک جاری رہے گا. تاہم ملک حبیب نے حکومت کی جانب سے سرد مہری پر بھی ناراضگی کا اظہار کیا. شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
دھرنے کے بارے میں ملک حبیب خان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتی ہوئی کہا,
لوگ بہت کافی زیادہ تعداد میں آتے ہیں, یہ تب تک جاری نہیں جب تک ہمارے جو مطالبات ہیں وہ اس کو عملی طور پر جامع نہیں پہنائے جاتے.
پشتون تحفظ تحریک کی بانی رہنما منظور پشتین, جنہیں چند روز قبل جانی خیل جاتی ہوئی کواٹ پولیس نے گرفتار کیا تھا جبکہ بنو پولیس نے جانی خیل جانے سے روک کر پنجاب واپس لے جایا تھا, منگل کی رات جانی خیل پہنچ کر جمعرات تک دھرنے میں شرکت کی ہے. احتجاجی دھرنے سے واپسی کے بعد وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں منظور پشتین کا کہنا ہے,
جانی فیل امن مانگتے ہیں اور امن کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر ہر قسم کے مسلح تنظیموں کی نفی کی جائے, وہاں پر کل عام مسلح تنظیموں تو وہ لوگ بہت ہی کھل کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب اور ریاست ہر قسم کی کو یہاں سے اسی طریقے سے نکال دے.
ملک حبیب خان کے مطابق مختلف سیاسی جماعتوں بالخصوص قوم پرست اور مترقی ذہن والے سیاسی کارکن وقتاً فوقتاً اس احتجاجی دھرنے میں شرکت کر رہے ہیں. حکومت کی جانب سے رابطے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں ملک حبیب خان نے کہا,
سرکاری طور پر جو ضلع انتظامیہ تھا, ڈپٹی کمشنر, ڈی پی او اور جو اسسٹنٹ کمشنر تھے, وہ دھرنے کے پہلے 3-4 روز تک وہ روزانہ کی بنیاد پر آتے تھے, لیکن آخرکار وہ بھی بے بس ہو گئے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جو چیف منسٹر اس کی بات نہیں مانی گئی تو ہم بھی اس میں مطلب وہ ہمارے ہاتھ میں جو وہ اختیار نہیں ہے.
ابھی تک اس احتجاجی دھرنے پر حکومت کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل یا موقف سامنے نہیں آیا ہے. جانی خیل قبائل نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ مطالبات نہ ماننے کی صورت میں وہ 10 جون سے احتجاجی دھرنے کو اسلام آباد منتقل کریں گے اور اس سلسلے میں تیاریاں بھی شروع کی گئی. ابھی تک احتجاجی دھرنے کے اسلام آباد منتقلی کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
دوحہ میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد سہیل شاہین نے ترکی پر واضح کیا ہے کہ امریکہ اور دیگر نیٹو ممالک کی طرح ترکی کو بھی اپنی افواج دوحہ امن معاہدے کے مطابق افغانستان سے نکالنا ہوگی. ماہرین کا کہنا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے ترکی کو دیگر قوتوں کے ساتھ ساتھ طالبان کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا, بصورت دیگر افغانستان میں لڑائی کا دائرہ کار مزید پھیل سکتا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ ساری غیر ملکی افواج, ان کے پرائیویٹ کانٹریکٹرز سب افغانستان سے نکلیں گے. ایسے میں ترکی کی افواج کی افغانستان میں موجودگی خطرے سے خالی نہیں ہوگی.
ترکی چونکہ نیٹو کا رکن ملک ہے اور اس کی فوج بھی افغانستان میں ہے, طالبان تو ظاہر ہے یہ مطالبہ کریں گے کہ ترکی یا باقی ملک سارے اپنے فوجیوں کو نکالیں, اور یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہوگی اگر باقی نیٹو کے فوجی نکل جائیں اور ترکی کی فوج افغانستان میں رہ جائے.
یاد رہے کہ طالبان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ذرائع ابلاغ میں ایسی رپورٹ سامنے آئی جس کے مطابق غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ترکی نے لینا تھی. دوسری جانب ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اس وقت طالبان اور حکومتی فورسز کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے اور حالیہ دنوں میں طالبان نے 17 اضلاع کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش رفت کو افغان فورسز تکنیکی حکمت عملی قرار دیتے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کابل میں مقیم سیکیورٹی تجزیہ نگار فہیم سادات کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکہ اور نیٹو افواج کے انخلا کے اعلان کے بعد ایک خلاصی پیدا ہو گئی ہے جس کے بعد طالبان نے اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا ہے.
طالبان کی کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد ایسی ضلعوں پر قبضہ کرے جو کہ اہم شاہراہوں کو ٹچ کرتے ہوئے ہوں, تاکہ مستقبل میں جب انہوں نے بڑے شہروں کے جانب پیش قدمی کرنی ہوں تو وہ آسانی سے اپنے اہداف حاصل کر سکیں. دوسرا, طالبان سیاسی پر طور پر بھی اس مستقبل میں پیش کرنا چاہتے ہیں.
نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جیسا کہ آپ نے تفصیل سنی, طالبان نے کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ترکی کی خدمات لینے کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ترک افواج کو بھی 2020 کے معاہدے کے تحت افغانستان سے انخلا کرنا ہوگا. اسی بارے میں مزید تفصیلات قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں.
ترک حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے مئی میں نیٹو کے ایک اجلاس کے دوران افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں لینے کی پیشکش کی تھی. اس پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے طالبان ترجمان نے مزید کہا کہ ترکی ایک عظیم اسلامی ملک ہے اور افغانستان کے ساتھ اس کے تاریخی تعلقات ہیں. ترجمان کے بقول, ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں افغانستان میں ایک نئی اسلامی حکومت کی تشکیل کے بعد ترکی اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات ہوں گے. رائٹرز کے مطابق امریکہ کے محکمہ خارجہ اور ترکی کی وزارت خارجہ نے طالبان ترجمان کے بیان پر فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا ہے. البتہ پینٹاگون نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن نے جمعرات کو ترک ہم منصب پیلوسی اکار سے بات کی ہے اور دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون اور ٹیکنیکل مسائل پر گفتگو کی تھی۔ تاہم پینٹاگن نے اپنے بیان میں افغانستان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ پینٹاگن کا کہنا ہے کہ امریکہ کا افغانستان سے 50% انخلا مکمل ہو چکا ہے، جبکہ ترکی کے اب بھی 500 فوجی افغانستان میں مقامی فورسز کو تربیت دینے کے لیے موجود ہیں۔ اس طرح افغانستان میں اس وقت سب سے زیادہ ترکی کی فوجی موجود ہیں۔ نیٹو کے اتحاد میں شامل آسٹریلیا نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر گزشتہ ماہ افغانستان میں موجود اپنا سفارت خانہ بند کر دیا تھا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت تمام غیر ملکی افواج کو 1 مئی 2021 کو افغانستان سے انخلا کرنا تھا، لیکن امریکہ کے موجودہ صدر جو بائیڈن نے اپریل میں اعلان کیا تھا کہ افغانستان سے فوجی انخلا 11 ستمبر تک کر لیا جائے گا۔ 11 ستمبر کو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کو 20 برس مکمل ہو جائیں گے۔ القاعدہ کے ان حملوں کے بعد امریکہ نے افغانستان پر چڑھائی کرتے ہوئے طالبان کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا۔ عمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن۔
نوبل انعام یافتگان، ماہرین تعلیم، ماہرین قانون، یورپی پارلیمنٹیرینز اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ذمہ داروں سمیت 50 عالمی شخصیات نے بھارتی حکومت کو ایک مکتوب تحریر کر کے جیلوں میں بند انسانی حقوق کے کارکنوں اور سیاسی قیدیوں کو فوراً رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خط چیف جسٹس آف انڈیا، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ اور حکومت کے متعدد حکام کے نام لکھا گیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کورونا بحران کی وجہ سے بھارتی جیلوں میں بند انسانی حقوق کے متعدد کارکنوں کی صحت پر برا اثر پڑا ہے۔ جیلوں میں بھیڑ بھاڑ اور مناسب طبی سہولتوں اور صفائی ستھرائی کے فقدان اور جیل انتظامیہ کی بے توجہی کی وجہ سے متعدد قیدی بیمار ہوئے ہیں اور ان کی صحت کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ خط کے مطابق ان میں سے متعدد کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع نہیں ہو سکی۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
مکتوب پر دستخط کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ان سیاسی قیدیوں کو وبائی امراض لاحق ہونے کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے، بلکہ کئی قیدی وبائی امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ان کی زندگیاں بچانے کے لیے انہیں فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہے۔ خط کے مطابق بھیما کوریگاؤں کیس کے 16 ملزموں میں سے تقریباً نصف درجن کورونا وبا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ جیل کے کووڈ ضابطوں کی وجہ سے ان کے اہل خانہ کو ان کی صحت کی صورتحال کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ممکن نہیں۔ خط کے بقول مزید کسی حادثے کو ٹالنے کے لیے ضروری ہے کہ عارضی انتظامی حکم جاری کر کے قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ یوں تو اس مکتوب میں جیلوں میں بند انسانی حقوق کے تمام کارکنوں کو رہا کرنے کی اپیل کی گئی ہے، لیکن بھیما کوریگاؤں معاملے کے ملزموں کو رہا کرنے کی خصوصی اپیل کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کی ایک سرگرم تنظیم ساؤتھ ایشیا ہیومن رائٹس ڈاکومنٹیشن سینٹر کے بانی ڈائریکٹر روی نائک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس مکتوب کی حمایت کی اور حکومت و عدالت سے ملزموں کو رہا کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ متعدد قیدی کرونا وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان میں سے کئی انتہائی معمر ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار نہیں کیا جا رہا۔ روی نائک نے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی NIA کے بارے میں کہا کہ وہ صرف نام کی تحقیقاتی ایجنسی ہے۔
یہ ہر چیز کو ڈیلے کرتی ہے۔ اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کروائیں اور ترنت ہاں یہ لوگ جیل سے چھوٹے یا جیل کے اندر سزا یافتہ ہو جائیں، لیکن اس طریقے سے ان کو ولمب کرنا یہ کونسل جسٹس کا ماپ دنڈ ہے۔
انہوں نے کہا کہ انصاف میں تاخیر انصاف سے محرومی کے مترادف ہے اور متعدد معاملات میں بہت تاخیر سے انصاف ہوتا ہے، تب تک لوگوں کی زندگی کے کئی قیمتی سال برباد ہو جاتے ہیں۔ NIA کا الزام ہے کہ 1 جنوری 2018 کو مہاراشٹر کے بھیما کوریگاؤں مقام پر ہونے والے تشدد میں مذکورہ ملزمان ملوث تھے، جبکہ ملزمان اس کی تردید کرتے ہیں۔ اس تشدد میں ایک شخص ہلاک اور 5 زخمی ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ وہ پروگرام 1 جنوری 1818 کے اس واقعہ یاد میں ہر سال منعقد کیا جاتا ہے جس میں دلت برادری کے لوگوں نے اونچی ذات کے پیشوا باجی راو کی فوج کو انگریزی فوج کی مدد سے شکست دی تھی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن جو بطور صدر اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر گزشتہ روز برطانیہ پہنچے، جمعرات کو برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات دنیا کی سات طاقتور معیشتوں کے گروپ جی سیون کے سربراہ اجلاس سے ایک روز قبل ہوئی۔ مبصرین کہتے ہیں کہ یہ ملاقات دونوں سربراہان کے لیے ٹرانس اٹلانٹک اتحاد کی اہمیت کو اجاگر کرنے اور یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کے بعد ایک درمیانے سائز کے ملک کے اس کردار پر نظر ڈالنے کا موقع ہے جو عالمی سطح کے مسائل حل کرنے میں ادا کر رہا ہے۔ اس ملاقات میں صدر بائیڈن نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ازراہ مذاق کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم جانسن سے کہا ہے کہ ہم میں ایک چیز مشترک ہے اور یہ کہ ہم دونوں کی شادی خود سے بہتر خواتین سے ہوئی۔ وزیر اعظم نے اس کے جواب میں کہا کہ میں صدر سے اختلاف نہیں کرتا بلکہ کسی بھی چیز سے اختلاف نہیں کرتا۔ ملاقات کے بعد صدر بائیڈن نے نامہ نگاروں سے کہا کہ یہ ملاقات اس چیز کا اعادہ ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان خصوصی نوعیت کے تعلقات ہیں۔ ہم نے جمہوری اقدار کے تحفظ کے عہد کا اعادہ کیا جو ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کی مضبوط بنیاد ہے۔ وزیراعظم جانسن نے امریکہ کی نئی انتظامیہ کے بارے میں کہا کہ یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ دوسری جنگ عظیم سے برطانیہ اور امریکہ کے درمیان خصوصی تعلقات کی بنیاد مشترکہ زبان، باہمی مفادات، فوجی تعاون اور ثقافتی دوستی پر استوار ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان خصوصی تعلقات میں صدر بائیڈن کے دورے سے مزید گرم جوشی آئے گی۔ ملکہ برطانیہ نے صدر بائیڈن کے اعزاز میں اتوار کی سہ پہر ونڈسر محل میں چائے کی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ ملکہ برطانیہ سے ملاقات کرنے والے بائیڈن چوتھے امریکی صدر ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے جی سیون سربراہ اجلاس سے ایک روز قبل جمعرات کو اعلان کیا کہ تنظیم کم اور متوسط آمدن والے ملکوں کو کووڈ ویکسین کی ایک ارب خوراکیں عطیہ کرے گی۔ اس سے کچھ ہی دیر پہلے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کی انتظامیہ فائزر ویکسین کی 50 کروڑ خوراکیں عطیہ کر رہی ہے جو جی سیون ملکوں کے عطیے کا نصف حصہ ہوگا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ہم اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر دنیا کو وبا سے پاک کرنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کریں گے۔ برطانیہ 10 کروڑ خوراکیں عطیہ کرے گا۔ وزیر اعظم جانسن نے کہا کہ برطانیہ میں ویکسین پروگرام کی کامیابی کے بعد اب ہم اس قابل ہیں کہ اضافی خوراکیں انہیں فراہم کریں جنہیں ان کی ضرورت ہے۔ وبا کو شکست دینے کے لیے یہ ہمارا بڑا قدم ہوگا۔ صدر بائیڈن نے جمعرات کے روز کارنوال میں کہا کہ امریکی خوراکوں کے عطیات اگست سے روانہ ہونا شروع ہوں گے۔ 20 کروڑ خوراکیں سال کے آخر تک جبکہ 30 کروڑ خوراکیں اگلے سال کے پہلے 6 ماہ میں فراہم کر دی جائیں گی اور ان کے ساتھ کوئی شرط منسلک نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ویکسین عطیات کے ساتھ کسی رعایت یا کوئی مطالبہ پورا کرنے کا دباؤ نہیں ہوگا۔ ہم یہ کام وبا کے خاتمے اور زندگیاں بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ فائزر کے سی ای او البرٹ بورلا بھی صدر بائیڈن کے اس اعلان میں شریک تھے۔ امریکہ کے اس وعدے کا مقصد ویکسین کی ذخیرہ اندوزی کرنے کے داغ کو دھونا بھی ہے۔ برطانوی تھنک ٹینک چیتھم ہاؤس میں یو ایس اینڈ امریکہ پروگرام کی ڈائریکٹر لیسلی بنجموری نے کہا کہ یہ اقدام اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ تنگ ذہن اور اپنے مفادات کا اسیر نہیں۔ سابق صدر کی انتظامیہ کے دور میں اور بائیڈن انتظامیہ کے ابتدا کے چند ماہ میں اس بارے میں دنیا بھر میں سنگین خدشات تھے جب امریکہ ضرورت سے زیادہ ویکسین ملنے کے باوجود انہیں دوسروں کو نہیں دے رہا تھا۔ امریکہ کی سینٹ نے زاہد قریشی کی بطور فیڈرل جج تقرری کی منظوری دے دی۔ وہ امریکی تاریخ کے پہلے مسلمان فیڈرل جج ہوں گے۔ اس سلسلے میں ہونے والی ووٹنگ میں ان کے حق میں 81 جبکہ مخالفت میں 16 ووٹ پڑے۔ امریکی سینٹ میں ججوں کی منظوری کی فہرست میں زاہد قریشی تیسرے جج ہیں جن کی منظوری دی گئی ہے۔ تفصیلات قمر عباس جعفری کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
ووٹنگ سے قبل سینٹ میں اکثریتی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شومر نے کہا کہ قریشی امریکی تاریخ میں پہلے مسلمان فیڈرل جج ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں نہ صرف اپنی آبادی کے تنوع بلکہ پیشہ ورانہ تنوع کو بھی وسعت دینا چاہیے، اور زاہد قریشی اس کی ایک توانا مثال ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینیٹر ڈک ڈربن نے کہا کہ قریشی کی خدمات کا ریکارڈ شاندار ہے اور وہ پاکستانی تاریخ وطن کے بیٹے ہیں۔ مارچ میں صدر بائیڈن نے قریشی کی فیڈرل جج کے طور پر نامزدگی کا اعلان کیا تھا۔ اپنی نامزدگی کے بعد اپریل میں زاہد قریشی سینٹ کی عدالتی کمیٹی کے سامنے شہادت کے لیے روبرو پیش ہوئے تھے۔ زاہد قریشی امریکہ میں بسنے والی مختلف کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے 10 امریکی ماہرین اقوام میں شامل ہیں جن صدر بائیڈن نے امریکہ کے وفاقی نظام انصاف میں بطور جج نامزد کیا تھا۔ صدر نے قانون اور انصاف کے شعبوں کے ماہرین کی بطور وفاقی جج نامزدگی کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ امیدوار امریکہ کے شعبہ قانون میں موجود بہترین ذہن ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا تھا ان میں سے ہر ایک امریکی آئین کے مطابق غیر جانبدارانہ طور پر انصاف مہیا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور نامزد امیدواران امریکہ کے اس تنوع تجربے تناظر کی نمائندگی نمائندگی کرتے ہیں جو امریکہ کو ایک مضبوط ملک بناتا ہے. زاہد قریشی نامزدگی کے وقت ریاست نیو جرسی میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جج کے فرائض انجام دے رہے تھے اور وہ وفاقی عدالت کے بینچ پر فائز ہونے والے پہلے ایشیائی امریکی جج ہیں. جون 2019 سے نیو جرسی میں مجسٹریٹ جج بننے سے پہلے وہ رائکر ڈینزیک کمپنی کے وائٹ کالر کرمنل ڈیفینس اینڈ انویسٹیگیشن گروپ کے چیئرمین تھے. وہ اس کمپنی کے پہلے چیف ڈائیورسٹی آفیسر بھی تھے. انہیں ریاستی اور وفاقی سطح پر جرائم کے پیچیدہ مقدمے لڑنے اور کارپوریشنوں میں تفتیش کرنے کا وسیع تجربہ ہے. انہوں نے اپنی وکالت کے کیریئر میں حکومتی عملداری کے نفاذ اور قواعد و ضوابط پر پابندی کے معاملے سے متعلق کیسز پر کام کیا ہے. پاکستانی امریکی اور امریکی مسلمانوں کی تنظیموں نے زاہد قریشی کی نامزدگی کا خیر مقدم کیا تھا. صدر بائیڈن نے اپنے انتظامیہ میں اس سے پہلے 3 پاکستانی امریکیوں کو شامل کیا ہے جن میں ٹیکنالوجی کمپنی کے مالک دلاور سید بھی شامل ہیں جنہیں صدر نے اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کے عہدے کے لیے نامزد کیا ہے, جبکہ ایک پاکستانی امریکی سلمان احمد محکمہ خارجہ اور دوسرے پاکستانی امریکی علی زیدی وائٹ ہاؤس کی آب و ہوا کی کمیٹی میں شامل ہیں. قمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
پیو ریسرچ سینٹر کے ایک نئے سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد امریکہ کی عالمی ساکھ میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے. جن 16 ملکوں میں رائے عامہ کا جائزہ لیا گیا وہاں 60% سے زیادہ شہریوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ جو بائیڈن عالمی امور کے معاملے میں درست کام کریں گے. جرمنی اور فرانس جیسے اتحادی ملکوں میں امریکہ کے بارے میں مثبت رائے گزشتہ سال کے مقابلے میں 30% بہتر ہوئی. امریکہ کے بارے میں مثبت رائے گزشتہ سال ان 2 ملکوں کے علاوہ کینیڈا, برطانیہ اور جاپان میں بھی تاریخ کی کم ترین سطح پر تھی. اس سروے کے نتائج صدر بائیڈن کے برطانیہ پہنچنے کے ایک دن بعد جاری کیے گئے. یہ ان کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے جس میں وہ امریکہ کے عالمی مقام اور یورپی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی خواہش رکھتے ہیں. امریکہ کی عالمی ساکھ میں بہتری کے باوجود سروے سے معلوم ہوا کہ ان 16 ملکوں میں بہت سے لوگ امریکہ کے شراکت دار اور فعال جمہوریت ہونے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں. ان ملکوں میں اکثریت کا کہنا تھا کہ امریکہ ایک اچھی مثال تھا لیکن حالیہ برسوں میں نہیں رہا. پیو ریسرچ سینٹر نے اس سروے کے لیے 12 مارچ سے 26 مئی تک 16,254 افراد کی رائے معلوم کی. جن ملکوں میں یہ سروے کیا گیا ان میں آسٹریلیا, بیلجیم, کینیڈا, فرانس, جرمنی, یونان, اٹلی, جاپان, نیدرلینڈز, نیوزی لینڈ, سنگاپور, اسپین, سویڈن, جنوبی کوریا, تائیوان اور برطانیہ شامل ہیں. اور آئیے اب کرونا وائرس کی خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں. بائیڈن انتظامیہ کی جمعرات کے روز جاری کی گئی رہنما ہدایات کے مطابق دفاتر میں واپسی کے لیے وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے کووڈ ویکسین لگوانے کی شرط نہیں ہوگی. ہدایت نامے کے مطابق وفاقی سرکاری اداروں کو دفاتر دوبارہ کھولنے کے منصوبوں میں ویکسین لگوانے والے ملازمین کی شرح کو بنیاد بنانا چاہیے, لیکن ملازمین کا ویکسین سے متعلق آگاہ کرنا رضاکارانہ ہوگا. انتظامیہ نے سرکاری اداروں پر زور دیا کہ وہ بعض کارکنوں کے لیے زیادہ لچک دکھائیں جن میں گھر سے کام اور معمول کے دفتری اوقات کے علاوہ کام کرنے کے زیادہ مواقع شامل ہوں. رائٹرز نیوز ایجنسی کے مطابق وبا کے دوران 40 لاکھ وفاقی سرکاری ملازمین میں سے تقریباً 60% گھر سے کام کر رہے ہیں. ہدایت نامے کے مطابق سرکاری اداروں کو آئندہ ہفتے تک دفاتر دوبارہ کھولنے سے متعلق منصوبے پیش کرنا ہے اور انہیں 19 جولائی تک عمل درآمد کے لیے تیار ہونا چاہیے. ہدایت نامے کے مطابق وبا کے بعد سرکاری اداروں کے کام کا انداز وبا سے پہلے کے انداز سے نمایاں طور پر مختلف ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ 3.5 ارب ڈالر کی خطیر رقم سے کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین خرید کر اس کی 50 کروڑ خوراکیں دنیا کے غریب اور کم ترقی یافتہ ملکوں میں تقسیم کرے گا. یہ اعلان صدر بائیڈن کی یورپی رہنماؤں سے برطانیہ میں ملاقات سے پہلے کیا گیا, جبکہ امریکی حکام نے دنیا کے 7 امیر ترین ممالک پر مشتمل گروپ G7 سے بھی کہا کہ وہ بھی عالمی وبا کے خلاف جنگ میں امریکی اقدام کی طرح کم آمدن والے ملکوں کی مدد کرے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق کووڈ-19 کی وبا کے خلاف کوششوں میں امریکہ کا 0.5 ارب ویکسین کا عطیہ اب تک کسی بھی ملک کی طرف سے اعلان کردہ سب سے بڑا امدادی اقدام ہے. سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
بائیڈن انتظامیہ کے ایک اعلی اہلکار نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کا خیر سگالی اقدام ہے جو عالمی وبا کے خلاف کوششوں کو تیز تر کر کے دنیا کے تمام خطوں میں بسنے والے لوگوں میں امید افزا حوصلہ پیدا کرے گا. اعلی اہلکار کا کہنا تھا کہ امریکہ کا واحد اور بنیادی مقصد انسانی جانوں کو کووڈ کی مہلک مرض سے بچانا ہے اور یہ کہ واشنگٹن ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی مدد کے بدلے میں اس کے لیے کچھ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ جی سیون گروپ میں شامل ارکان ایک باقاعدہ روڈ میپ کے تحت عالمی وبا کے خاتمے کے لیے اپنے اپنے حصے کی امداد فراہم کریں گے. 2019 کے آخر میں پھوٹنے والی عالمی وبا کے دوران دنیا بھر میں 39 لاکھ لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں. بائیڈن انتظامیہ کے اعلان سے قبل امریکی کمپنی فائزر اور اس کی جرمن شراکت دار کمپنی بائیو این ٹیک نے اعلان کیا تھا کہ وہ رواں سال 20 کروڑ جبکہ اگلے سال 30 کروڑ ویکسین کی خوراکیں مہیا کریں گے. امریکہ میں تیار کی جانے والی ان خوراکوں کو بلا منافع قیمت پر بیچا جائے گا. غربت میں کمی کے لیے کام کرنے والی تنظیم آکس فیم نے امریکی اقدام کو سراہا ہے لیکن کہا ہے کہ دنیا میں ویکسین کی بہت زیادہ ضرورت کے پیش نظر یہ خوراکیں بہت کم ہیں. ویکسین کی 50 کروڑ خوراکوں کے عطیہ کے علاوہ امریکہ نے اس ماہ کے آخر تک 8 کروڑ خوراکیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. صدر بائیڈن کی انتظامیہ عالمی ادارہ صحت اور گلوبل الائنس فار ویکسینز اینڈ امیونائزیشن کے کووکس نامی دنیا بھر میں ویکسین تقسیم کرنے کے پروگرام کو $2 ارب کی امداد دے گا. اس کے علاوہ امریکہ نے وبا پر قابو پانے کے لیے جاپان، بھارت اور آسٹریلیا سمیت کئی دوسرے ممالک میں مقامی سطح پر کووڈ 19 کی ویکسین کی پیداوار بڑھانے کے اقدامات کیے ہیں. دریں اسنا دنیا کے کئی ممالک اور ماہرین نے امریکہ کے 0.5 ارب ویکسین کی خوراکیں مہیا کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. امریکی اقدام پر تبصرہ کرتے ہوئے انسدادی امراض کے ادارے افریقہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جان کینگو سانگ نے اسے جشن منانے کا موقع قرار دیا ہے کیونکہ اب بھی بہت سے ممالک میں کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی ایک بھی خوراک نہیں دی گئی. سمن خان، وائس آف امریکہ.
امریکہ میں فائزر اور ماڈرنا ویکسین کی دوسری خوراک کے بعد 9 عمر لڑکوں اور نوجوان بالغوں میں دل کی سوزش کے توقع سے زیادہ کیسز سامنے آئے اور صحت عامہ کے حکام ان کی تحقیقات کر رہے ہیں. سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق یہ واضح نہیں کہ دل کی سوزش کا سبب ویکسین کی خوراک تھی یا کچھ اور. البتہ کیسز کی تعداد انتہائی کم ہے. سی ڈی سی نے 12 سال سے زیادہ عمر کے تمام لوگوں پر زور دیا کہ وہ ویکسین لگوائیں. سی ڈی سی کے ڈاکٹر ٹام شیما بوکورو نے جمعرات کو ویکسین سے متعلق حکومت کے اجلاس میں بتایا کہ 31 مئی تک 16 سے 24 سال کی عمر کے 1.2 کروڑ سے زیادہ نوجوانوں کو ویکسین کی دوسری خوراک لگائی جا چکی تھی. ان میں ایسی سوزش کے 275 ابتدائی واقعات کا پتہ چلا. ڈاکٹر ٹام نے کہا کہ یہ کیسز عموماً نوجوان مردوں میں دیکھے جا رہے ہیں جن میں سے بیشتر مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں. اس طرح کی دل کی سوزش مختلف اقسام کے انفیکشنز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے جن میں کووڈ بھی شامل ہے، جبکہ بعض دواؤں کے بھی اثرات ایسے ہی ظاہر ہو سکتے ہیں. دوسری طرح کی ویکسین سے بھی اسی طرح کی سوزش کے بہت کم کیسز سامنے آ چکے ہیں. سی ڈی سی کی ویکسین سے متعلق مشاورتی کمیٹی کا اجلاس 18 جون کو ہوگا جس میں ممکنہ خطرے کو مزید جانچا جائے گا. کووڈ 19 کی خبروں اور رپورٹوں کے بعد آئیے کچھ اور خبریں اور کچھ مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں محکمہ انصاف کے وکلاء نے ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے 2 ڈیموکریٹ ارکان، ان کے عملے اور اہل خانہ کا ڈیٹا ایپل کمپنی سے حاصل کیا. یہ انکشاف روزنامہ نیو یارک ٹائمز نے جمعرات کے روز کیا. اخبار کے مطابق جن ارکان کانگریس کو ہدف بنایا گیا ان میں سے ایک کیلیفورنیا کے ایڈم شیف تھے جو اس وقت انٹیلیجنس کمیٹی کے اہم ترین ڈیموکریٹ رکن تھے اور اب چیئرمین ہیں. کانگریس مین ایرک سوالویل نے جمعرات کے روز سی این این ٹیلیویژن کو بتایا کہ دوسرے ڈیموکریٹ وہ تھے. انہوں نے کہا کہ ایپل کمپنی نے انہیں مطلع کر دیا تھا کہ ان کا ریکارڈ انتظامیہ نے قبضے میں لیا ہے. نیو یارک ٹائمز کے مطابق اٹرنی جنرل جیف سیشنز کے ماتحت سرکاری وکلا نے 2017 اور 2018 میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ سابق صدر کے ساتھیوں اور روس میں رابطوں سے متعلق خفیہ معلومات کن ذرائع سے لیک ہو رہی ہیں. محکمہ انصاف نے نہ صرف قانون سازوں کا الیکٹرانک ڈیٹا حاصل کیا بلکہ ان کے عملے اور اہل خانہ کا ڈیٹا بھی قبضے میں لیا. ان میں ایک بچہ بھی شامل تھا. اخبار کے مطابق ممکنہ طور پر تحقیقات کرنے والوں نے سوچا کہ صحافیوں سے اپنے رابطے چھپانے کے لیے قانون ساز اپنے ساتھیوں یا بچوں کی ڈیوائسز کو استعمال کر رہے تھے. اخبار کے مطابق اس تمام تحقیق سے ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ قانون سازوں یا انٹیلیجنس کمیٹی کا لیکس سے کوئی تعلق تھا. ایڈم شیف نے اگرچہ تصدیق نہیں کی گئی کہ وہ ہدف بنائے گئے، لیکن انہوں نے محکمہ انصاف کے انسپیکٹر جنرل سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے سمیت ان کیسز کی تحقیقات کریں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے بقول ایک صدر نے قانون کو ہتھیار بنایا. ایوان کی سپیکر نینسی پلوسی نے بھی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کو پریشان کن قرار دیا ہے. عالمی ادارہ محنت اور اقوام متحدہ کے چلڈرن فنڈ کی نئی مشترکہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دنیا میں ہر 10 بچوں میں سے ایک بچہ مجبوراً مزدوری کر رہا ہے. 2016 کے مقابلے میں اس تعداد میں 84 لاکھ بچوں کا اضافہ ہوا. 12 جون کو بچوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور اسی حوالے سے یہ پیش کی رپورٹ جاری کی گئی ہے. گیتیارا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں.
گزشتہ 20 برسوں سے عالمی ادارہ محنت ہر سال یہ اعداد و شمار جمع کر رہا ہے اور پہلی بار اس تعداد میں اتنا بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ان اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 8 کروڑ بچے ایسا کام کرتے ہیں جسے صحت کے لیے ضرر رساں قرار دیا جا سکتا ہے. ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے ضرر رساں کام کو بدترین چائلڈ لیبر شمار کیا جاتا ہے. یہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے اور ایسے کاموں سے بچے اپنی جان سے جا سکتے ہیں. عالمی ادارہ محنت کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 70% بچے زراعت کے پیشے سے، 20% خدمات کے شعبے سے جس میں گھریلو کام کاج شامل ہے، اور 10% صنعتی پیشے سے منسلک ہیں. عالمی ادارہ محنت کے ڈائریکٹر جنرل گائے رائیڈر نے کہا کہ صرف افریقہ میں مزدوری کرنے والے بچوں کی تعداد میں پچھلے 4 سال کے مقابلے میں تقریباً 2 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے. یوں فی الوقت زیریں سہارا افریقہ میں ہر 5 بچوں میں سے ایک بچہ مزدوری کر رہا ہے. یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہینریٹا فور نے بھی چائلڈ لیبر کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ COVID-19 نے صورتحال کو مزید بدتر کر دیا ہے. انہوں نے انتباہ کیا کہ اگر حالات یہی رہے تو اگلے سال کے اختتام تک اس میں مزید 90 لاکھ مزدور بچوں کا اضافہ ہو سکتا ہے. عالمی ادارہ محنت اور یونیسیف کا کہنا ہے کہ اس بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر مناسب سماجی تحفظ کی فراہمی لازمی ہے. بالغ افراد کو اگر معقول روزگار میسر ہو تو پھر اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو محنت مزدوری نہ کرنی پڑے.
اقوام متحدہ کے امدادی اداروں نے شمالی ایتھیوپیا کے علاقے ٹگرے میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر فائر بندی کا مطالبہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ وہاں پہلے ہی 3.5 لاکھ کی آبادی قحط کی صورتحال کا شکار ہے اور مزید 20 لاکھ کا حال بھی اچھا نہیں. امریکہ اور یورپی یونین کے تعاون سے ہنگامی صورتحال پر ایک اجلاس منعقد کیا گیا. اس میں خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ ہم ایتھیوپیا کو بھوک پہ تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ہمیں فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا. خوراک کے عدم تحفظ کے بارے میں حکومتوں، اقوام متحدہ اور فلاحی تنظیموں کی رہنمائی کرنے والی تنظیم گلوبل نیٹورک نے جمعرات کے روز ایک رپورٹ جاری کی. اس کے مطابق ٹگرے اور اس کے پڑوس میں واقع علاقوں امہار اور افار میں مجموعی طور پر 55 لاکھ سے زائد افراد خوراک کے بحران کا شکار ہیں. امریکہ نے ایک ایسے اسمگلنگ نیٹورک کے ارکان پر پابندیاں عائد کی ہیں جنہوں نے ایران سے وابستہ یمن کے حوثی باغیوں کے لیے 10 لاکھ ڈالر اکٹھے کیے. امریکہ کے محکمہ خزانہ نے جمعرات کو جن افراد پر پابندیاں لگائیں ان کا تعلق یمن، شام، متحدہ عرب امارات، صومالیہ اور بھارت سے ہے. دبئی، استنبول اور یمن کے دارالحکومت صنعاء میں قائم کی گئی کمپنیوں پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں. محکمہ خزانہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نیٹورک نے ایرانی تیل سمیت مختلف اشیاء کی فروخت سے 10 لاکھ ڈالر جمع کیے جن کا بڑا حصہ کئی ملکوں اور مختلف کمپنیوں کے پیچیدہ نظام سے ہوتا ہوا حوثیوں تک پہنچا. محکمے کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے ان افراد اور کمپنیوں کے امریکہ میں اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے اور امریکیوں کے ان کے ساتھ کاروبار کرنے پر پابندی ہوگی. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ٹویٹ پر ایک پیغام میں کہا کہ امریکہ حوثیوں پر دباؤ برقرار رکھے گا کہ وہ فائر بندی کو قبول کریں اور یمن کے تنازع کو حل کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں مذاکرات کریں. برطانیہ کے جنوب مغربی جزیرہ نما میں مقبول سیاحتی مقام کورنوال میں واقع کاربس بے میں G7 ملکوں کا 3 روزہ سربراہی اجلاس جمعے کے روز یعنی آج سے شروع ہو رہا ہے. ایک ماحول دوست گروپ کی جانب سے G7 کے سربراہوں کے نصب کردہ مجسمے اپنی انفرادیت کی وجہ سے وہاں لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مجسمے الیکٹرانک کچرے سے تیار کیے گئے ہیں. سدرا ڈار تفصیل بتاتی ہیں.
مجسمہ سازوں کا کہنا ہے کہ مجسموں کی تیاری میں جو الیکٹرانک کچرا استعمال کیا گیا ہے اس کی خاص بات ہے کہ اس کچرے کو دوبارہ استعمال کے قابل بنا کر ان سے روزمرہ زندگی میں کام لیا جا سکتا ہے. ان 7 مجسموں کی تیاری میں پرانے موبائل فون، کمپیوٹر اور یہاں تک کہ ویکیوم کلینر بھی استعمال کیے گئے ہیں. G7 اجلاس کے ایجنڈے میں موسمیاتی تبدیلی اور ماحول دوست مستقبل کو ممکن بنانے پر غور شامل ہے اور اس فن پارے کا مقصد بھی الیکٹرانک کچرے سے ماحول کو لاحق خطرے کی طرف توجہ دلانا ہے. اس فن پارے کو امریکہ کی ماؤنٹ رشمور کی مناسبت سے ماؤنٹ ریسائکل مور کا نام دیا گیا ہے۔ ماؤنٹ رشمور میں امریکہ کے بانی 5 سدور کے مجسمے پہاڑ پر تراشے گئے ہیں، جبکہ کارنوال میں G7 اجلاس میں شرکت کرنے والے 7 رہنماؤں کے مجسمے بنائے گئے ہیں، جن میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، امریکی صدر جو بائیڈن اور جرمن چانسلر شامل ہیں۔ فن پارے بنانے والے فنکاروں میں جو رش بھی شامل ہیں، جنہیں الیکٹرانک ری سیل کمپنی میوزک میک پائے نے اس کام کی ذمہ داری دی تھی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ فن پارا نقصان دہ الیکٹرانک کچرے سے نمٹنے کی ضرورت کی جانب توجہ دلانے میں کامیاب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس مسئلے سے بطور اقوام نہیں، بطور نسل انسانی نمٹنا ہوگا۔ میوزک میک پائے کے شریک بانی اور CEO سٹیو اولیور نے کہا کہ ہر سال 5,30,00,000 ٹن الیکٹرانک کچرا پیدا ہوتا ہے اور اس میں G7 ملکوں کا حصہ 40% ہے۔
اور خبریں ختم کرنے سے پہلے ایک اور خبر آپ کو دیں۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا بھر کے بڑے شہروں میں مردوں کو دفن کرنے کے لیے جگہ تنگ پڑتی جا رہی ہے۔ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں کے شہری علاقوں میں قبرستانوں میں جگہ کی کمی کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے کے پیش نظر جاپان میں 1990 کی دہائی سے ٹری بیریل یعنی درختوں کے ذریعے تدفین کا انوکھا طریقہ شروع کیا گیا۔ ٹری بیریل کے طریقوں میں پیاروں کی استھیوں یعنی ان کے جسم کی راکھ کو زمین میں دفن کر کے اس پر درخت لگا دیا جاتا ہے۔ شونجو ٹیمپل نے جسمین نامی ایک نیا اور قدرے چھوٹا ٹیمپل ایک چھوٹے سے جنگل کے پاس بنایا۔ جنگل کے اندر ایک چھوٹے سے باغ میں جاپانی مذہبی رہنما مرنے والوں کی آخری رسومات ادا کرتے ہیں۔ یہاں مرنے والوں کے خاندان بھی اپنے پیاروں کی آخری یادگاروں کو آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے خاندان جو یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، وہ اپنی شناخت بدھ مذہب سے نہیں کرتے۔ جاپان کے علاوہ دیگر ملکوں میں بھی پیاروں کو دفنانے کے نت نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ سنگاپور میں حکومت نے خاندانی مقبرے توڑ کر کبوتر خانوں جیسی عمارتوں کی اجازت دی، جہاں مردوں کی سماریوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ وہاں قبریں صرف 15 برس تک رکھی جا سکتی ہیں، جس کے بعد مردوں کو نکال کر جلانے کے بعد لوگ ان کی راکھ سماریوں میں رکھ دیتے ہیں اور قبر کی جگہ دوبارہ استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح ہانگ کانگ میں جہاں زمین دنیا بھر میں سب سے مہنگی ہے، حکومت نے پاپ اسٹارز اور دوسری مشہور شخصیات سے کہا ہے کہ وہ دفن کیے جانے کی بجائے جلانے کے طریقے کار کو فروغ دیں۔ امریکہ میں اکثر قبرستان قبروں کی جگہ 100 سال جیسے کم مدت کے لیے لیز پر دیتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر اس سے بھی کم مدت کی لیز لینے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرح کی نئی روایات کی وجہ دنیا بھر میں مذہبی اداروں کا زوال اور مختلف روحانی خیالات کا فروغ ہے۔ لیکن بقول AP کے، دفن کرنے کی نئی روایات سے ہمیں دنیا بھر میں مذہبی اور روحانی رسوم میں تنوع کا پتہ بھی چلتا ہے، جو نئے ماحولیاتی اور سماجی مسائل کے رد عمل میں تشکیل پا رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو خبروں میں بھی بتایا، صدر بائیڈن اپنے دور صدارت کے پہلے غیر ملکی دورے پر یورپ میں ہیں۔ ان کے اس دورے کو، جس کے دوران وہ G7 اور نیٹو کے اجلاسوں میں شرکت کے علاوہ بہت سے غیر ملکی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے، ان کے اس اعلان کے پیش نظر بہت اہمیت دی جا رہی ہے کہ امریکہ اب پھر عالمی سفارتکاری کے افق پر واپس آ گیا اور وہ اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کی بحالی چاہتے ہیں جو سابقہ دور میں سردمہری کا شکار ہوئے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے بین الاقوامی امور کے 2 ماہرین، نیو یارک سٹی یونیورسٹی کے جہانگیر خٹک اور برطانوی سیاستدان لارڈ نذیر سے گفتگو کر کے تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے، پیش کرتے ہیں۔
امریکی صدر جو بائیڈن اپنے دور صدارت کے پہلے غیر ملکی دورے پر یورپ میں ہیں۔ وہ لندن میں G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے بعد برسلز میں نیٹو کے اجلاس میں شریک ہوں گے اور اس دوران وہ دنیا کے کوئی 35 سربراہان مملکت و حکومت سے ملاقاتیں کریں گے اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان کا یہ مشن مشکل اور اہم ہے، جس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ امریکہ اب سفارتکاری کے افق پر واپس آ گیا ہے۔ ممتاز تجزیہ کار اور نیو یارک سٹی یونیورسٹی سے وابستہ جہانگیر خٹک کا کہنا تھا کہ صدر بائیڈن نے ایک اور بہت اہم اعلان کیا ہے کہ امریکہ کورونا کی فائزر ویکسین کے 500 ملین ڈوزز خرید کر غریب ملکوں میں تقسیم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا،
بہت اہم دور ہے اور امریکہ ظاہر ہے کہ اپنی جو سافٹ پاور ہے اور جو ٹرانس اٹلانٹک ریلیشنز یا جو یورپ کے ساتھ افریقہ کے جو تعلقات ہیں جس میں تھوڑا ہی تناؤ تھوڑا سا تھا وہ دوبارہ واپس اس میں گرم جوشی آ رہی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بائیڈن اپنی سفارتکاری کے ذریعے دنیا کے کتنے ممالک کے کتنے سربراہان اور لیڈران کو قائل کر پاتے ہیں کہ امریکہ نہ صرف یہ کہ دوبارہ ورلڈ سٹیج پر واپس آ گیا ہے بلکہ امریکہ اپنا ایک مثبت اور بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو اعلان کیا ہے یہ ڈوزز کا میرے خیال میں یہ بہت بڑا میسج ہے کہ ہم دنیا میں جنگوں کے بجائے لوگوں کو جو صحت ہے ان کے خیال بھی رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک انٹرنیشنل کرائسس ہے اور اس کا تعلق بین الاقوامی معیشت سے بھی ہے کیونکہ بین الاقوامی معیشت کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ ممالک غریب ممالک کی مدد کرے. تو ایک اچھی سوچ ہے. آپ دیکھیں گے کہ کس قسم کے نتائج برآمد ہوتے ہیں لیکن سفارتکاری بھرپور ہوگی.
نور نذیر ایک تجربہ کار برطانوی سیاستدان ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے صدر بائیڈن اور وزیر اعظم جانسن کے درمیان ملاقات کی منظر کشی کرتے ہوئے کہا کہ دونوں سمندر کے سامنے اپنی بیویوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے
اور ان کی باڈی لینگویج سے بڑا ایز پتا چلتا تھا کہ یہ واقعی ہی اسپیشل جو ریلیشن شپ ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو اسپیشل ریلیشن شپ اسپیشل انٹرسٹ کی وجہ سے ہے. یورپین انٹرسٹ، اکنامک انٹرسٹ ہو، پولیٹیکل انٹرسٹ ہو یا جو اکانومی کے حوالے سے ہو، تو وہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو میجر اکانومیز ہیں ان کے ساتھ چل کے ہی. تو یس میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن کے آنے کی وجہ سے جو دنیا میں پیسیمزم تھا، جو ایک قسم کا کنسرن تھا کہ امریکہ جو ہے وہ الگ ہو رہا ہے، امریکہ دوبارہ ورلڈ لیڈر بننا چاہتا ہے، لیڈ کرنا چاہتا ہے، اس کے چیلنجز الگ ہوں گے چاہے وہ چائنا اور فار ایسٹ ہو یا یورپین ممالک ہو.
یہ تھے لارڈ نذیر. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہم نے خبروں میں بھی آپ کو بتایا کہ آن لائن خرید و فروخت کی معروف بین الاقوامی کمپنی امیزون نے پاکستان کو اپنی سیلر لسٹ میں شامل کر لیا، لیکن پیسوں کے لین دین اور پاکستان کے بینکاری نظام میں امیزون کے ساتھ چلنے کی کتنی گنجائش موجود ہے اور اس میں کتنی تبدیلیوں کی توقع کی جا رہی ہے؟ کیتیارا انیس کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پاکستان اب دنیا کے سب سے بڑے ای کامرس پلیٹ فارم امیزون کا حصہ ہوگا، لیکن یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. پاکستان 2013 سے پہلے بھی امیزون کی سیلر لسٹ کا حصہ تھا، لیکن تکنیکی مسائل اور کچھ کمپنیوں کی طرف سے غیر پیشہ وارانہ اقدامات کے باعث اس کا نام فہرست سے خارج کر دیا گیا تھا. اس کے بعد سے پاکستانی کمپنیاں بیرون ملک پارٹنرز کے ذریعے امیزون پر کاروبار کر رہی تھیں.
ہمارے پاس یہ اپرچونٹی نہیں تھی کہ میں یہاں سے بیٹھ کے امیزون کا اکاؤنٹ بنا سکوں، تو وہاں پر ہمیں ایک پارٹنر ڈھونڈنا ہوتا ہے جس کے نام پر ہم ایک کمپنی اور امیزون کا اکاؤنٹ اوپن کر کے اس کو پارٹنر بنا کے ہم یہاں سے اس کو ایکسیس کرتے ہیں.
دوبارہ اندراج کے بارے میں امیزون پر کام کرنے کی خواہش مند کمپنیوں کے مالک خوش ہیں، مگر اس کے لیے پاکستان کے بینکاری نظام میں کچھ تبدیلیاں بھی ضروری سمجھی جا رہی ہیں. اس وقت فروخت کے بدلے حاصل شدہ تمام رقم کا ایک ہی ملک سے ایک ہی وقت میں ایک ہی بینک سے پاکستان منتقل ہونا ضروری ہے، جبکہ امیزون ایک ہی پروڈکٹ کو مختلف ملکوں میں فروخت کرے گا، جس سے حاصل شدہ رقم مختلف اوقات میں کئی علاقوں سے پاکستان منتقل ہوگی.
اسٹیٹ بینک کی پالیسی ایکسپورٹس میں مارکیٹنگ کا ایک سرٹن فنڈ الاؤ کرتے ہیں، سرٹن پرسنٹیج، تھوڑا سا ہمیں اس کو چینج کرنا ہے. پھر اسٹیٹ بینک کی کچھ ریگولیشنز ایسی ہیں کہ جتنے پیسے گئے ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں پورے پیسے واپس آئیں. پھر اس طرح ایک یہ بھی ان کی ریگولیشن کہ جو پیسے باہر گئے ہیں، جس کنٹری گئی ہیں گوڈس، اسی کنٹری سے اوریجنیٹ بیک کرے پیسے. مگر اب امیزون کے کیس میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے امیزون یو ایس کو چیزیں بھیجی، بٹ امیزون نے آگے جو چیزیں بیچی وہ امیزون یو اے ای میں بیچی گئی یا امیزون یورپ میں بیچی گئی اور پیسے آپ کو وہاں سے ریٹرن آئے یا کسی اور پیمنٹ گیٹ وے کے تھرو آئے یا پارشل آئے، پورے نہیں آئے وغیرہ وغیرہ. سو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ جہاں پالیسی میں انٹروینشن کی ریکوائرمنٹ ہے.
پاکستان میں اس وقت 22 بڑے اور چھوٹے بینک کام کر رہے ہیں. بدر خوشنود کہتے ہیں کہ اب تک بینکنگ کا نظام بڑے پیمانے پر بیرون ملک مال فروخت کرنے والی کمپنیوں کو سپورٹ کرتا رہا ہے، جبکہ امیزون کے بعد بینکوں کو چھوٹی یا ویلیو ایڈڈ اشیاء کی برآمدات بھی ریگولیٹ کرنا ہوں گی.
ہمارے جو بینکنگ سیکٹر کے اندر لوگ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے چھوٹی چھوٹی مائکرو ایکسپورٹس کو ان کو ریکنسائل کرنا ہے.
ندیم رضی کے مطابق یہ بھی ضروری ہوگا کہ اگر کوئی پاکستانی کمپنی برآمد کی خاطر کسی دوسرے ملک سے سستی اشیاء بنواتی ہے تو رقم کے اس لین دین کو اسٹیٹ بینک درآمدات کی مد میں ادائیگی نہ سمجھے.
چائنیز جو ہیں وہ ابھی بھی مینوفیکچرنگ میں سب سے زیادہ ہیں, تو پاکستان سے جب پیسہ مینوفیکچرنگ کے لیے جائے گا چائنا میں, اس کے بعد ہم امپورٹ ایکچولی نہیں کر رہے, ہم اپنا جو سارا سامان ہے وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یو ایس اے میں. سو ہم سے اسٹیٹ بینک مانگ سکتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے جو پیسہ بھیجا تھا چائنا میں وہ سامان امپورٹ کیوں نہیں ہوا. تو ہمیں ان کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم اب امیزون کے اوپر بزنس کرنے جا رہے ہیں, تو ہم اپنا جو سامان ہے وہ پاکستان کی بجائے ہم ڈائریکٹ یو ایس اے بھجوا رہے ہیں اور وہاں سے ہم ریونیو جنریٹ کر کے پاکستان لا رہے ہیں. سو یہ کچھ چیلنجز اور چیزیں ہیں جو اب ہمیں سمجھانی ہیں.
پاکستان نے اپنی پہلی ای کامرس پالیسی اکتوبر 2019 میں منظور کی تھی, جس کا ایک اہم حصہ دنیا بھر کے ای کامرس پلیٹ فارمز کے ساتھ تعاون کو بڑھانا تھا. امیزون کے ساتھ پاکستانی کمپنیوں کا بطور سیلر اندراج اسی فیصلے کا نتیجہ ہے.
کمپنی اندراج کے بعد پاکستانی ایکسپورٹرز امیزون کے ذریعے بین الاقوامی منڈی میں اپنا مال تو فروخت کر سکتے ہیں, لیکن آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ امیزون سے گھر بیٹھے کچھ بھی آرڈر کر سکتے ہیں تو ابھی ایسا ممکن نہیں. این ای سی سی کے مطابق امیزون نے اس مرحلے پر پاکستان کے لیے اپنی مارکیٹ پلیس اوپن نہیں کی, اس لیے پاکستانی امیزون سے کوئی بھی خریداری نہیں کر سکتے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد کے ہاتھوں 2019 میں عراق اور شام میں داعش کی علاقائی خلافت کی شکست کے باوجود داعش بدستور سرگرم ہے اور مالیاتی نظام سے اس کے روابط برقرار ہیں. پورے مشرق وسطی میں داعش نے مالی خدمات کی اہم سروسز پر تکیہ کیا ہوا ہے جو داعش کے لین دین کو چھپانے میں مدد فراہم کرتی ہیں. اس تنظیم کی جانب سے وسائل کے حصول اور ان کی منتقلی کو روکنے کے لیے امریکہ نے داعش سے منسلک ایک ادارے اور 3 افراد کے خلاف تعزیرات عائد کر دی ہیں. اعلی خان فیورہ پر ترمیم شدہ انتظامی حکم نامے 13224 کے تحت تعزیر لگائی گئی ہے. اس نے داعش کے لیے یا اس کی اعانت کی خاطر مالیاتی, مادی یا تکنیکی یا دوسری خدمات مہیا کی ہیں. ترکی میں قائم خان فیورا کی مالیاتی سروس مہیا کرنے والی کمپنی نے پورے شام میں داعش کے ارکان کو فنڈز کی ترسیل کی اور داعش کے ایک مالی سہولت کار کو ہزاروں ڈالرز روانہ کیے. الفے کمپنی اور ادریس علی اواد الفے پر ترمیم شدہ انتظامی حکم نامے 13224 کے تحت تعزیرات لگائی جا رہی ہیں. انہوں نے داعش کو یا اس کی مدد کے لیے مالی, مادی یا تکنیکی امداد یا دوسری خدمات مہیا کی ہیں. ادریس علی اواد الفے نے ترکی میں قائم الفے کمپنی کو استعمال کیا تاکہ داعش کی جانب سے کرنسی کی عالمی پیمانے پر تقسیم میں سہولت پیدا کی جا سکے. وہ اس وقت عراق کے قبضے میں ہے. ابراہیم علی اواد الفے پر ترمیم شدہ انتظامی حکم نامے 13224 کے تحت تعزیرات عائد کی جا رہی ہیں. اس پر الزام ہے کہ وہ بلا واسطہ یا بال واسطہ طور پر الفے کمپنی کا مالک ہے یا اسے کنٹرول کرتا ہے. ابراہیم الفے ادریس الفے کا بھائی ہے اور ادریس الفے کی عدم موجودگی میں ترکی میں قائم الفے کمپنی کا انتظام چلاتا ہے. ادریس الفے اور ابراہیم علی اواد الفے نے داعش کو فنڈز کی فراہمی کی ہے. امریکہ اور ساتھ ہی داعش کے مالیاتی وسائل کا قلاقمہ کرنے والے گروپ کے دوسرے ارکان نے بدستور اس بات کا تہیا کر رکھا ہے کہ داعش کو اس مالی مدد سے محروم کر دیا جائے گا جو اسے اپنی دہشت گرد اور مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے درکار ہے. ساتھ ہی اس تنظیم کے احیاء کو بھی روک دیا جائے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے مالی سال 2021 22 کے سالانہ بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اس بجٹ سے ہر آدمی کو خوشی ہوگی۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کابینہ سے منظوری کے بعد بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ یہ تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال کا تیسرا بجٹ ہے۔ دوحا میں قائم طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد سہیل شاہین نے ترکی پر واضح کیا ہے کہ امریکہ اور دیگر نیٹو ملکوں کی طرح ترکی کو بھی اپنی افواج دوحا امن معاہدے کے مطابق افغانستان سے نکالنا ہوں گی۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے ترکی کو دیگر قوتوں کے ساتھ ساتھ طالبان کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، بصورت دیگر افغانستان میں لڑائی کا دائرہ کار مزید پھیل سکتا ہے۔ نوبل انعام یافتگان ماہرین تعلیم، ماہرین قانون، یورپی پارلیمنٹیرینز اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے ذمہ داروں سمیت 50 عالمی شخصیات نے بھارتی حکومت کو ایک مکتوب تحریک کر کے جیلوں میں بند انسانی حقوق کے کارکنوں اور سیاسی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کی انتظامیہ فائزر ویکسین کی 50 کروڑ خوراکیں عطیہ کر رہی ہے، جبکہ برطانوی وزیر اعظم کے مطابق G7 سربراہ اجلاس کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں کو کووڈ ویکسین کی 1 ارب خوراکیں عطیہ کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جلانی کو آج کا نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
وائس آف امریکہ اردو ہے۔ آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی